أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعد من أيام أخر. صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. خداوند متعال کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں کہ خداوند متعال نے ایک بار دوبارہ ماہ رمضان کی ایک اور رات کو در کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. اور یہ رات وہ رات ہے کہ جسے شب قدر کہتے ہیں، اور اس رات کی اہمیت باقی راتوں کی نسبت بہت زیادہ ہے. یعنی 19 کی رات کو بھی شب قدر کی مناسبت ہے، 21 کی رات بھی شب قدر کی مناسبت ہے، لیکن مکتب تشیع کے اندر 23 کی رات کے جو شب قدر ہے اس کی اہمیت زیادہ ہے کہ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. اور ہم نے دعوت دی ہے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جناب اون حیدر عمران صاحب کو، اور اسی طریقے سے جمشید علی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور اس انتہائی پربرکت رات میں آپ ایک اہم موضوع پر گفتگو کریں گے. آغا اون، ہم آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. شب قدر کے اندر ایک اہم ترین جو عمل جس پر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے وہ ہے کہ اس کو احیاء کیا جائے، کہ جس کو اردو زبان میں شب بیداری، فارسی میں یا جگراتا مثلا ہم پنجابی یا اردو میں کہہ دیتے ہیں،
شب زندہ داری
کہتے ہیں. بعض اوقات معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس کے معنی کو اچھے طریقے سے درک نہیں کیا ہوا کہ احیاء کا کیا معنی ہے، شب بیداری کا کیا معنی ہے. چونکہ یہ اہم ترین عمل ہے اس رات کے اندر، تو آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ اس مفہوم کو ذرا کھول کر بیان کر دیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین گرامی کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین سے بھی التماس بھی ہے کہ آج اپنی دعاؤں میں جو ہے خصوصی طور پہ ہم سب کو بھی یاد رکھیں. شب قدر کے جو مختلف اعمال بتائے گئے ہیں ان میں سے خود ایک عمل جس کو جدا طور پہ جس کے بارے میں کہا گیا وہ ہے اس رات کو احیاء کرنا. احیاء کرنا جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو زندہ کرنا یا زندہ رکھنا، یہ احیاء کا یہ مطلب ہے. اس کا مقابلے میں اس کا لفظ جو ہے وہ ہے اماتہ. اماتہ یعنی کسی کو مارنا، کسی کو تو احیاء یعنی کسی چیز کو جو ہے وہ زندہ کرنا. اب رات کو کہا گیا ہے کہ اس رات کو جو ہے وہ کیا کیا جائے, زندہ کیا جائے, احیاء کیا جائے. اس سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ ہماری جو زندگی کے اوقات ہوتے ہیں, جو وقت ہوتے ہیں, اور جو راتیں اور دن ہوتے ہیں, وہ زندہ بھی ہوتے ہیں اور مردہ بھی ہوتے ہیں. یعنی ان کو بھی, ان سے بھی کہا جا سکتا ہے, متصف کیا جا سکتا ہے اس صفت سے کہ یہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں. لیکن ممکن ہے کہ کوئی مقابلے میں آئے اور کہے کہ دیکھیے یہ جو ہے نا وقت تو وقت ہوتا ہے, جب ہمارا زمین کا حصہ جو ہے وہ سورج کے سامنے ہوتا ہے تو دن ہے, جب پشت ہوتی ہے اس کی تو وہ رات ہے. تو وقت کا تو معنی نہیں ہے, اس چیز کا کوئی مفہوم نہیں بنتا کہ وقت زندہ ہو یا مردہ ہو. تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ دیکھیے وہ وقت جو ہے ایک وقت ہے. یہ تھوڑی سی گہری بات ہے, لیکن مومنین مجالس کی برکت سے بہت ساری گہری باتیں سمجھ جاتے ہیں ہمارے, شروع سے علمی محافل سے جو ہے وہ آشنائی رہی ہے. تو دیکھیے وقت جو ہے نا, یہ جو وقت ہے یہ زمین کا وقت ہے. وقت کہاں سے ہم زمان کہاں سے لیتے ہیں؟ زمان ہم کسی بھی چیز کی حرکت سے لیتے ہیں کہ کوئی چیز حرکت کر رہی ہے, کیونکہ زمین اپنے محور کے گرد حرکت کرتی ہے. تو اس حرکت کو ہم جو ہے وہ مختلف حصوں میں تقسیم کر کے گھنٹے, سیکنڈ, منٹ جو ہے وہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مثلا یہ 24 گھنٹے. تو اگر زمین حرکت نہ کرتی تو وقت نہ ہوتا. تو یہ وقت زمین کا وقت ہے. اسی طرح ہر انسان بھی حرکت کر رہا ہے, مسلسل حرکت میں ہے. تو ہر انسان کا بھی اپنا وقت ہے. یہ جس وقت کو ہم زندہ یا مردہ کہہ رہے ہوتے ہیں, در حقیقت ہمارا اپنا وقت ہے. کہ جس کو روایت میں بھی ہے کہ قیامت کے دن انسان کے سامنے اس کا وقت پیش کیا, اس کی جو عمر ہے اور اس کی جو ساری زندگی ہے اس کو مجسم صورت میں پیش کیا جائے گا. تو وہ دیکھے گا کہ یہ جو چیز اس کے سامنے پیش کی گئی ہے, یہ جو ہے وہ بعض مختلف لوگوں کے لیے البتہ مختلف ہوگی, بعض جگہ سے تاریک ہے, بعض جگہ سے بہت روشن ہے, بہت چمکتی ہوئی ہے. کچھ لوگوں کے لیے چمکتا حصہ, روشن حصہ زیادہ ہے, کچھ کے لیے جو ہے وہ تاریک حصہ زیادہ ہے. کچھ کا ممکن ہے سب تاریک ہو, کچھ نقطے ہوں روشن ہوں, اور کسی کا برعکس سارے کا سارا روشن ہو. اور پوچھیں گے لوگ کہ یہ کیا ہے, تو کہا جائے گا کہ یہ تمہاری زندگی ہے. تو یہ ہمارا وقت ہے کہ جس کو اور جسے ہم زندہ رکھتے ہیں. اچھا زندہ کیسے رکھتے ہیں؟ زندہ کیسے رکھنا ہے خود بتایا گیا روایات میں, یاد خدا سے. کل بھی عرض کیا تھا ناظرین کی خدمت میں کہ روح عبادت یاد خدا ہے. اگر ہم غافل ہیں تو ہمارا وقت, ہمارے اوقات جو ہے وہ مردہ ہیں. اور اگر ہم یاد خدا میں ہیں, کم از کم رات کا ایک حصہ اگر ہم یاد خدا میں ہیں, تو وہ رات ہماری جو ہے وہ ایک زندہ رات ہے. اور اگر پوری رات ہم نے غفلت میں گزار دی ہے, تو وہ رات ایک مردہ رات ہے. پس جس رات میں ہم خدا سے اٹھتے ہیں, رات کے گوشے میں, اندھیرے میں ہم خدا کے لیے کی یاد میں اٹھتے ہیں, اس سے مناجات کرتے ہیں, اس سے اپنا راز و نیاز کرتے ہیں, اس کے سامنے اپنی حاجتیں رکھتے ہیں, اس سے مدد طلب کرتے ہیں, اس کے ساتھ رابطہ برقرار کرتے ہیں, تو یہ گویا ہم نے اپنے وقت کو زندہ کر دیا. اور اگر ہم 24 گھنٹے یاد خدا میں رہے, تو ہم نے 24 گھنٹے کو جو ہے وہ زندہ کیا ہے. البتہ شب قادر کے لیے پھر بہت زیادہ جو ہے تاکید بھی کی گئی ہے, اور اس میں مختلف اعمال بتائے گئے ہیں. اعمال میں سے ایک عمل وہی ہے جو آپ بزرگان جو ہے وہ کہہ رہے ہیں, کہ بہترین عمل جو ہے وہ کہا گیا ہے وہ کیا ہے؟ علمی بحث و مباحثہ ہے. کہ آپ علمی مباحثہ جو ہے وہ کریں, حتیٰ شب قدر کے اعمال میں سے ہے. مثلا صلوات زیادہ پڑھنا شب قدر کے اعمال میں سے ہے, قرآن کی تلاوت کرنا, خود سورہ قدر کی تلاوت زیادہ کرنا جو ہے وہ اعمال میں سے ہے. اور حتیٰ صرف اگر آپ جاگے بھی رہیں, البتہ جاگ کے خدا سے غفلت نہ ہو,
یعنی خدا کی طرف توجہ ضروری,
خدا کی طرف توجہ ضروری ہو, تو یہ جاگنا بھی آپ کا جو ہے وہ اعمال میں سے ہے اور گناہوں سے بچاتا ہے. اور جیسا کہ خود قرآن نے کہا ہے کہ ہزار ہزار مہینوں سے یہ ایک رات اور اس کی عبادت جو ہے وہ بہتر ہے. اور یہ نہیں بتایا کتنا بہتر ہے, کیونکہ ممکن ہے آپ کی عبادت کی کیفیت اور ہو, آغا کی عبادت کی کیفیت اور ہو, اور مجھ گناہگار کی عبادت کی کیفیت جو ہے وہ اور ہو. جس کی جتنی کیفیت اچھی ہوگی وہ اتنی زیادہ بہتر ہوگی ان ہزار مہینوں.
اچھا ہاں, بہت اچھا ایک آپ نے جملہ ادا کیا, اور اسی یہی آپ کی بات کا ایک لب اور خلاصہ بنتا ہے کہ احیاء کا مطلب یہ ہے کہ یاد خدا میں رہنا. اگر مومنین یہ چاہتے ہیں کہ راتوں کو احیاء کریں، شب بیداری کریں، اور مخصوصاً لیلۃ القدر کے اندر کے جو کہ آج انتہائی اہمیت کی رات ہے، تو اس میں یاد خدا ضروری ہے. اور یاد خدا جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ مختلف ہم راستوں سے یاد خدا میں رہ سکتے ہیں، قرآن پڑھ کے بھی یاد خدا ہے، علمی بحثیں کرنے سے بھی یاد خدا ہوتی ہے، یعنی ایسی بحث کریں، اور اسی طریقے سے جو اعمال دوسرے ذکر ہوئے ہیں، انسان نماز پڑھے، انسان جو ہے وہ
خود ذکر اہل بیت، اہل بیت سے متواصل ہونا. دیکھیے اسی لیے زیارت عاشورہ اعمال میں سے ہے، شب قدر کے اعمال میں سے ایک عمل جو ہے وہ زیارت امام حسین ہے. اگر بندہ کربلا میں پہنچ کے زیارت کر سکے تو بہترین، لیکن اگر نہیں پہنچ سکتا تو اس کا یہ ہے کہ آپ زیارت عاشورہ پڑھیں، زیارت پڑھیں، زیارت امام حسین، وہ خود ایک جو ہے وہ یاد خدا کا طریقہ ہے، کیونکہ ولی خدا جو ہے وہ یاد خدا کا ذریعہ ہے.
بالکل ایسے
اسی کے توسل سے ہم جو ہے وہ یاد خدا کرتے ہیں.
بہت شکریہ آغا صاحب. آغا صاحب، جیسا کہ آج کے پروگرام کی مناسبت جو ہے وہ شب قدر ہی ہے، اور شب قدر میں وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کی مقدرات کے اندر بہت زیادہ مؤثر ہیں اور واقع ہوتی ہیں؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین کے شب زیارت امام حسین علیہ السلام کے لطف فرما رہے تھے. خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ایک ایسی شب ہم بھی کربلا میں گزاریں. دیکھیں، انسان کو جب اللہ نے اس عالم میں بھیجا تو اس نے قرآن میں بار بار یہ اعلان کیا کہ میں تیرے قریب ہوں، میں تیرے قریب ہوں. اگر یہ بحث ہم پہلے کر چکے ہیں، لیکن فقط آج شب کی مناسبت کے لیے فقط ایک نقطہ اور پھر آگے. نان ہوا کرو بلّہ من حبل الورید، یا اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. یہ سارا قرآن نے اللہ نے فرمایا ہے قرآن کے اندر کہ میں آپ کے قریب ہوں، دور نہیں ہوں. لیکن اس کے باوجود اللہ نے قرآن کے اندر بھی اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات کے اندر بھی ہمیں حکم ہوا ہے کہ اسے ندا دیں. اب ندا وہاں دی جاتی ہے جہاں بود ہو، اور قرب اور بود کی کل آغا صاحب نے بڑے احسن انداز میں وضاحت فرما دی تھی، ہم اس کا تکرار نہیں کریں گے. اب خدا کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں، لیکن ہمیں حکم ہوا ہے کہ اسے ندا دیں. وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے اور اپنی غفلت کی وجہ سے خدا سے دور ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں دعا کے لیے، ندا کے لیے حکم ملا ہے. جب انسان وہ دعا کرتے ہوئے، ندا کرتے ہوئے، اللہ کو پکارتے ہوئے یہ 22 دن گزار لیتا ہے ماہ مبارک، ماہ رمضان میں، کہ جس میں خود وہ خدا کی ضیافت میں گیا ہوا ہے، خدا کی میزبانی پر ہے اور خدا کے نزدیک ہو گئے ہیں، اب یہ شب اللہ نے بطور انعام ہمیں عطا فرمائی ہے کہ اس شب میں وہ برکات اور وہ خیرات میں نازل کرنے والا ہوں کہ جو پورے سال میں آپ کو نہیں ملیں گے. اگرچہ بعض ہمارے عرفاء اور علماء نے شب عید تک یہ سلسلہ لکھا ہوا ہے کہ اس شب عید بھی اس سے کم نہیں ہے، لیکن ہمارے روایت میں بہت زیادہ جو تاکید ہے وہ اس شب پر ہے. تو اس ان مقدرات جو لیلۃ القدر ہے اور انسان کے لیے تقدیریں لکھی جاتی ہیں، آیا انسان کا خود انسان کا بھی اس میں کردار ہے یا نہیں ہے؟ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ وہ اس بات پر اشارہ فرماتے ہیں کہ خود ان مقدرات، کیا ہمارے مقدر میں تحریر ہونا ہے، اس کا زیادہ حصہ ڈیپینڈ خود انسان پہ کرتا ہے کہ میں کس تیاری سے اس ذات کی بارگاہ میں جا رہا ہوں.
اور اختیار انسان کا ثابت ہی تبھی ہوتا ہے.
جی بالکل،
کیونکہ بعض اوقات جب یہ بات ہوتی ہے کہ شب قدر میں مقدرات لکھی جا رہے ہیں، مقدر جو ہیں
تو جبر کا ذہن میں آتا ہے،
تو ہر بندہ یہ سوال کرتا ہے جب پورے سال کا مقدر میرا ایک رات میں بننا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر میرا تو
کوئی اختیار نہیں.
لیکن یہ بحث بہت ضروری ہے کہ یہ جو مقدرات آج کی رات میں لکھے جانے ہیں ہر انسان کے لیے، ان مقدرات میں انسان کا خود اپنا
کردار ہے. کس فکر کے ساتھ، کس دل کے ساتھ، قلب کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، یہ انسان اور ہمارے عرفاء و علماء کرام کئی سال پہلے یا کئی مہینہ پہلے شروع کر دیتے تھے شب قدر کی تیاری، تاکہ اس شب قدر میں کون سی چیزیں اس کے لیے مؤثر ہیں شب قدر کے اندر مقدرات کے لیے. تو سب سے پہلی چیز وہ دعا ہے کہ جس پر معصوم نے بہت زیادہ تاکید کی ہے. پھر دعا کے اندر دعا پڑھنا اور ہے، لیکن واقعی دعا کو سمجھنا اور خدا سے مانگنا یہ اور چیز ہے. اگرچہ ہمیں حکم ہے کہ وہی دعائیں پڑھیں کہ جو معصوم نے ہمارے لیے بیان فرمائی، کیونکہ ہم جو اگر اپنی طرف سے دعائیں مانگیں گے تو وہی ہماری جو محدود ذہنیت ہے، یہی مادہ پرستی اور مادی دنیا کی چیزیں مانگیں، پیسہ ہو جائے اور رزق اضافہ ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، لیکن جب معصوم کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور وہ واسطہ ہیں ہمارے اور خدا کے درمیان, تو وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کس چیز کو مانگ سکتے ہیں اور کون سی چیز ہمیں مانگنا چاہیے. اس کی ایک بہترین مثال دی ہے ایک عالم دین نے کہ اگر آپ کسی کوہ پیما کے ساتھ پہاڑوں کی طرف چلتے ہیں, اب جب کوہ پیما آپ لے جاتا ہے پہاڑ پر, وہاں پر حادثہ پیش آ گیا, آپ گر گئے, آپ انتظار میں رہیں گے کہ وہ کیا کرتا ہے, کیونکہ آپ تو اسپیشلسٹ ہیں نہیں, وہ جانتا ہے کہ میں نے یہاں کیا کرنا ہے, جو ہی وہ جو کام وہی کرے گا آپ وہی کریں گے. معصوم علیہ السلام ہمارے اور اللہ کے درمیان چونکہ واسطہ ہیں اور وہ اس چیز کے اسپیشلسٹ ہیں, وہ آئے ہی اسی چیز کے
لیے ہیں,
تو جو وہ فرما رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اسی کی طرف. تو دعا, اگر ہم دعا اپنے دل کے ساتھ, قلب کے ساتھ, قلبی لگاؤ خشوع خضوع کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے, تو یہ چیزیں ہمارے مقدرات میں بہت مؤثر ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں. اور بعض اوقات معصوم کی روایات میں یہ بہت اچھی تعبیر رہی ہے, ربنا وفقنا لما تحب وترضى, کہ میں اپنی طرف سے میرا کوئی خواستہ نہیں ہے, چونکہ تو میرا خالق ہے, مالک ہے, جو تو میرے لیے مناسب سمجھتا ہے اسی کی توفیق دے دے. بہت انتہائی اہم ترین احسن انداز ہے کہ اپنے لیے کچھ خدا کے سامنے مانگے نہیں, خدا کے ہاتھ میں اپنے امور کی باغ ڈور دے دیں, وہ جیسا چاہے مقدر کر دیں. دوسری چیز جو انسان کے لیے مقدرات کے لیے انتہائی اہم ہے قرآن کے روح سے, وہ ہے شکر. جتنا ہم اس پروردگار عالم کا شکر ادا کریں گے, خدا کا وعدہ ہے قرآن میں, اور خدا اپنے وعدوں سے کبھی واپس پیچھے نہیں ہٹتا. خدا نے قرآن فرمایا, لا ان شکرتم لازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید, اگر تم شکر کرو گے تو میں اضافہ کروں گا, اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب شدید ہے. اب ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ نعمتیں یہی ہیں کہ یہ پیسہ مل جائے, پوسٹ مل جائے, آسان سے زندگی گزر جائے, حالانکہ جو مانوی نعمتیں ہیں خود قرآن کی تعبیر میں یہ حقیقی نعمتیں ہیں, وَإِلَّا مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ قَلِيلٌ ہے. مثلا ابھی جہاں پر ہم بیٹھے ہیں نظام اسلام ایک عظیم نعمت ہے, اگر ہم نے اس کا شکر ادا نہ کیا تو یہ ہمارے ہاتھ سے اگر چلا گیا. اور ہمارے بزرگان آیت اللہ جواد یاملی کا پڑھیں, مقام اعظم رابری کا خود, یا آیت اللہ بہاجت, وہ اس رات میں اس نظام کے لیے دعا پر بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں کہ اس نظام کے لیے دعا کریں.
اور یہ نظام ایک ایسا نظام ہے کہ جو نہ فقط ایران کے لیے فائدہ مند ہے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے ثمرات اپنے اندر رکھتا ہے, اور نظر بھی آ
رہے ہیں
بعد میں گفتگو ہوگی اس کے اوپر.
تو یہ شکر ہم جتنا خدا کے کریں گے اتنا خدا اسی رات میں ہمارے مقدرات میں اضافہ کرتا چلا جائے گا, خدا کا وعدہ ہے. انسان شب قدر میں کس ایک اہم ترین چیز مؤثر ہے کہ کس فکر سے جا رہا ہے. اگر فکر یہی محدود ہے, مثلا کہ میری یہ کمپنی چل جائے, میری یہ پروڈیوس جو ہے نا وہ مارکیٹ میں چلی جائے, تو یہ چیزیں اگر اس فکر سے جا رہا ہے, یا فقط اپنے بعض اوقات انسان اپنے شخص تک محدود ہوتا ہے کہ میرا یہ کام
حل ہو جائے,
مجھے شفا مل جائے, میرا یہ قرض اتر جائے, بعض اوقات انسان اس سے تھوڑا بڑھ کر اپنے پڑوسیوں کو بھی ساتھ لے لیتا ہے کہ فلاں پڑوسی کی مشکل ہے وہ اس کو بھی حل ہو جائے, لیکن بعض وقت انسان جہانی بن جاتا ہے, امت بن جاتا ہے, کہ پوری امت کی فکر میں ہوتا ہے. جس طرح امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ شہید بہشتی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک امت تھا, اور قرآن میں حضرت ابراہیم کو امت واحدہ کہا گیا ہے. وہ امت ہونے کا مطلب یہی ہے کہ انسان جب فکر کرتا ہے تو پورے عالم کے اندر بارے میں فکر کرتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے,
جہان اسلام کو یہ ترقی نصیب
کرنا, ترقی جہان
اسلام کی مشکلات,
حتی جہان اسلام سے ہٹ کر.
اور پھر جیسے آغا نے کہا ہے نا کہ جب آپ صرف دعائیں پڑھنی نہیں ہے
جی بالکل,
بلکہ وہ مانگنی ہے. تو مانگنی یہ ہے کہ جب آپ کوئی دعا کرتے ہیں نا, مثال کے طور پہ آپ دعا کرتے ہیں کہ خدایا مجھے امتحان میں کامیاب فرما, تو آپ ساتھ ساتھ امتحان کے لیے تیاری بھی کرتے ہو, یعنی بتاتے ہو کہ میں اس کے لیے سنجیدہ ہوں. تو اب اگر جو ہے وہ ہم نے یہ مانگنا ہے کہ جہان اسلام کی ترقی ہو, جہان اسلام کی مشکلات دور ہوں, تو یہ مانگنا صرف الفاظ کی حد تک نہیں ہے, بلکہ ہم نے بھی اپنے طور پہ کوشش کرنی ہے اور بتانا ہے کہ ہم بھی اسی راستے کے راہی ہیں. ہم یہ صرف زبان سے نہیں مانگ رہے, ہم اعضاء و جوارح سے تو اسے مانگ رہے ہیں.
تو اپنے آپ کو انسان اس حالت میں لے جائے کہ حتیٰ کہ جہان کے مستضعفین, مطلب جو مظالم ہیں ان کا تو حساب کتاب جدا ہے, جو مستضعف لوگ ہیں,
دیکھ لیں یمن ہے, سعودی عرب کے تشیع ہے, بحرین ہے, عراق ہے, شام ہے,
بالکل جہاں ہے, پوری دنیا, کشمیر, فلسطین ہے, خود بھی
ان سب کے لیے, افغانستان میں بھی آپ دیکھیں پیچھے داعش نے
جی, پاکستان,
بچوں کو جو شہید کیا اور ان کی ماؤں کو, ان جیسے مظلوموں کے لیے دعا کرے اور ان کو
جی بالکل. تو اس وقت انسان ایک امت, جب پوری ملت کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے, ایک امت کا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. اور ایک چیز اگرچہ ہم اس کا گزشتہ اس پروگرامز میں بحث کر چکے ہیں, لیکن انتہائی اہم ہے, مقام اعظم رہبری اس کی بہت تاکید کرتے ہیں کہ اس شب میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارا طرز زندگی کیا ہوگا. اگر طرز زندگی اسلامی اپنانا ہے تو اس شب سے بڑھ کر اور کوئی شب نہیں جس میں ہم اللہ سے توفیق اپنا مانگ لیں خدایا میری زندگی زندگی قرآنی ہو جائے. اور فقط مانگنا نہیں ہے جس راغد حور فرمایا کہ پھر اس کے بعد اس کے احسان تم عمل کی جانب جانا ہے کہ وہ کس فکر کے ساتھ ہم نے پھر اگلے سال کو گزارنا ہے. وہ آج کی شب اللہ کی جانب سے امضاء ہونے ہیں دستخط ہونے ہیں لیکن آمادگی کامل ہماری اپنی طرف سے ہے. ہم کیا کریں گے, اپنا انسان جو کردار ادا کرے گا وہی مقدر مقدرات میں مؤثر ہے.
بہت شکریہ آپ سب. وقت چونکہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے, ایک اہم بحث کے جس کی طرف پہلے بھی مختصر اشارہ ہوا ہے, چونکہ آج بہت اہمیت کی حامل رات ہے اور مناسبت بھی بنتی ہے, تو یہ سوال ضروری ہے کہ شب قدر میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں, روح القدس جو ہے وہ نازل ہوتی ہے, تو سوال یہ ہے کہ کن پر نازل ہوتے ہیں اور پھر اس شب قدر کو امام زمان کے ساتھ رابطہ کیسے برقرار ہو, اس کو بیان کر دیں.
گفتگو چل رہی تھی مقدرات کے بارے میں کہ ہم نے اپنے مقدرات اور بہت حد تک وہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہوتے ہیں, ان مقدرات کو کہ یہ کیسے ہوں گے, ہماری تقدیر کیسے ہوگی, اس کا ایک بہت اہم جو چیز ہے جو اس میں جس مؤثر ہے وہ ہے ہمارا ولی خدا کے ساتھ رابطہ. کہ ہم ولی خدا کے ساتھ نظام ولایت کے ساتھ ہمارا رابطہ کیسا ہے, کیونکہ ولی خدا جو ہے وہ خدا کا جو جتنا فیض پہنچنا ہے مخلوقات تک اس کا واسطہ فیض جو ہے وہ ولی خدا ہے. تو ولی خدا کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ ضروری ہے. اور لیلۃ القدر کے جس میں تمام تقدیریں لکھی جاتی ہیں سال بھر کی, اس میں خود قرآن مجید جو ہے وہ فرماتا ہے کہ ملائکہ اور روح ہر امر کے لیے نازل ہوتے ہیں اس رات میں, اور یہ تنزل الملائکہ ہے یعنی فعل جو تنزل الملائکہ ہے یعنی فعل امر ہے. تنزل الملائکہ جو ہے وہ فعل امر ہے, فعل امر جو ہے اس سوری فعل مضارے ہے. فعل مضارے کا کیا مطلب ہے؟ فعل مضارے تسلسل پر دلالت کرتا ہے,
بالکل
یعنی کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں تسلسل پایا جاتا ہے جو بار بار انجام پاتی ہے. یوں اگر ایک چیز ایک بار انجام پائے تو اس کے لیے فعل مضارے نہیں استعمال کریں گے. تو تنزل الملائکہ جو کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بار بار ملائکہ جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ آیا صرف آپ کی حیات طیبہ تک محدود ہے شب قادر, تو آپ نے کہا نہیں, شب قادر قیامت تک جو ہے وہ آئے گی اور آتی رہے گی. اور پھر جو ہے وہ ایک اور جگہ پہ اپنے اصحاب سے کہتے ہیں کہ اے میرے اصحاب تم جو ہے وہ شب قادر پر ایمان لے کے آؤ. دیکھیں یعنی صرف عمل سے اس کا تعلق نہیں ہے بلکہ شب قادر پر ایمان لے کے آؤ کہ شب قادر میرے بعد بھی ہوگی اور اس شب قادر کا ایک صاحب ایک ولی ہے جو ابھی میں ہوں اور میرے بعد علی اور ان کے 11 بیٹے ہیں. تو یہ خود جو ہے کیونکہ دیکھیے ملائکہ نازل ہوتے ہیں امر لے کے آتے ہیں, ہر امر کا کوئی صاحب امر ہوتا ہے, کوئی ولی امر ہوتا ہے, کوئی متولی ہوتا ہے اس کے جس متولی کو سونپا جاتا ہے. ملائکہ نازل کس پہ ہوتے ہیں, ملائکہ یہ امر دیتے کس کو ہیں, کس کو سونپتے ہیں کہ وہ اس امر کو جو ہے وہ اجرا کرے, اس امر کو نافذ کرے, وہ ہے حجت خدا. اور امام جواد علیہ السلام سے حدیث ہے کہ حضرت آدم کے زمانے سے لے کے جب سے زمین بنی ہے شب قادر ہے, اور ہر وقت جو ہے نا ہر شب قادر جو ہے وہ حجت خدا پہ ملائکہ اور روح الامین جو ہے وہ نازل ہوتے رہے ہر شب قادر میں. اور یہ ائمہ انبیاء کے اوصیاء میں بھی رہا یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصیاء میں بھی ہے. تو بس یہ ایک بہترین دلیل ہے کہ کوئی اگر ملائکہ نازل ہوتے ہیں امر لے کے آتے ہیں تو اس امر کا صاحب امر کون ہے, متولی امر کون ہے, ولی امر کون ہے. اس کو اسی لیے امام باقر امام جواد علیہ السلام امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اگر مخالفین امامت کے ساتھ جو ولایت کو قبول نہیں کرتے امامت کو قبول نہیں کرتے ان کے ساتھ محاجہ کرنا چاہتے ہو, ان کے ساتھ بحث و استدلال کرنا چاہتے ہو تو سورہ قادر کے ذریعے سے استدلال کرو.
اور یہی ٹکڑا ہے تنزل الملائکہ والروح, اور اس کو دلیل بنا کر یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ آج کی حجت خدا جو ہے اس دنیا میں موجود ہے.
جی ایسے ہی امام باقر علیہ السلام سے جیسے پوچھا گیا کہ کیا آپ جانتے ہیں لیلۃ القادر کون سی رات ہے, کیونکہ آئمہ نے بعض حکمتوں کی وجہ سے لیلۃ القادر کو تعین نہیں کیا کہ ان تین راتوں میں رکھ دیا, اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں, زیادہ سے زیادہ خدا کے قریب ہوں, اور پھر خود یہ کہ مثلا وہ پچھلی رات کی عبادت مقدمہ فراہم ہوگی اگلی رات کے لیے, اگلی رات کی عبادت مقدمہ فراہم ہوگی اسے اگلی رات کے لیے. تو لیکن خود آئمہ سے پھر سوال ہوا امام باقر سے کہ آپ جانتے ہیں, تو امام باقر نے کہا کہ یہ وہ رات ہے جب ملائکہ میرا طواف کرتے ہیں, تو میں جو ہے وہ کیسے اس کو نہ جانتا ہوں. یا امام علی علیہ السلام سے حسنین بیٹھے ہوئے تھے, تلاوت فرما رہے تھے امام علی علیہ السلام, تو حسنین کریمین نے امام حسین علیہ السلام نے ظاہراً سوال کیا کہ بابا ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب آپ سورہ قدر کی آپ تلاوت کرتے ہیں تو ایک خاص نشاط آپ کے چہرے پہ نظر آتا ہے, شادابی نظر آتی ہے, ایک خاص رونق نظر آتی ہے آپ کے چہرے پہ. تو انہوں نے بولا امام علی علیہ السلام نے کہ ہاں بیٹا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں ابھی جانتا ہوں, ابھی آپ نہیں جانتے, کیونکہ ابھی وہ امام وہ ہے امام علی علیہ السلام ہے. کہتے ہیں رسول اللہ کے زمانے میں رسول اللہ نے مجھے ایک بار بلایا, میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, تو رسول اللہ نے جو ہے وہ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا, سورہ قادر کی تلاوت کر رہے تھے, اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ آپ میرے بھائی ہیں, میرے وصی ہیں, اور میرے بعد میری امت کے ولی ہیں, اور آپ نے میرے راستے میں, میرے اس دین کے راستے میں جو ہے وہ انتھک جنگیں لڑنی ہیں, یہ ساری چیزیں. پھر آپ نے کہا کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے اس میں ملائکہ میرے پاس آتے ہیں, اور یہ اللہ کی نعمت ہے میرے لیے, خاص ہے میرے لیے, جس سے خاص تقویت مجھے ملتی ہے, میرے بعد یہ جو ہے وہ آپ کے کو ملے گی اور آپ پہ نازل ہوا کریں گے, آپ کے پاس آیا کریں گے, تمام امور کو لے کے آیا کریں گے, سال بھر کے مقدرات کو, آپ کے بعد حسنین کریمین کو, اور ان کے بعد ان کی اولاد میں جو آئمہ ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر میں جو ملائکہ نازل ہوتے ہیں, جو روح الامین نازل ہوتے ہیں, روح القدس نازل ہوتے ہیں, کس کے پاس آتے ہیں؟ اس وقت کی حجت خدا کے پاس آتے ہیں. تو جب تک لیلۃ القدر موجود ہے, یہ خود ایک واضح دلیل ہے اس بات پر کہ جب تک یہ امور جو ہے وہ آ رہے ہیں تو کوئی صاحب امر, کوئی ولی امر موجود ہے کہ جس کے پاس جو ہے وہ آتے ہیں. ایک چیز جو ہے وہ آخری جو ہے وہ اگر بیان کر دوں, حدیث ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام سے کہ ان لیلۃ القدر فی کل سنہ, کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ ہر سال میں ہے, کیونکہ اس وقت یہ ایک لوگوں کے ذہنوں میں شبہ تھا, سوال تھا. تو وَإِنَّهُ يُنزَلُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ أَمْرُ السَّنَةِ, کہ اس میں جو ہے وہ جو پورے سال کے امور ہیں وہ نازل ہوتے ہیں اس رات میں. اور پھر آخر میں وَإِنَّ لِذَلِكَ الْأَمْرِ, کہ بے شک یقیناً اس امر کے لیے ولاۃٌ بعد رسول اللہ, کہ رسول اللہ کے بعد اس کے بھی اولیاء ہیں مختلف جو پے در پے جو ہے وہ آئیں گے, ان کے اوپر یہ امور جو ہے وہ نازل ہوگی. تو
تصدیق ہو
بس یہ امام زمان علیہ السلام پر بہترین دلیل ہے خود سورہ قادر, اور شب قادر موقع ہے ہمارے لیے کہ کیونکہ دیکھیے ہمارے لیے ہدایت کا جو سر چشمے دو رکھے ہیں حدیث ثقلین میں بیان کیا گیا ہے, وہ اہل بیت اور کتاب خدا اور اہل بیت ہیں, اور یہ کبھی آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونے والے. تو اب جو ہے کیونکہ یہ نزول قرآن کا دو چیزیں جمع ہو گئی ہیں, نزول قرآن کی بھی یہی رات ہے, اور یہی رات وہ رات ہے کہ جب ولی امر کے پاس تمام امور کو ملائکہ لے کے آتے ہیں.
بہت شکریہ, بہت اچھے اور تفصیل سے آپ نے اشارہ کیا کہ شب قدر اور ولایت و امامت کا کیا رابطہ ہے. ظاہری بات ہے اسی لیے اس رات کے اندر توسل اہل بیت کے ساتھ جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے, اور پھر اس رات میں ہمیں جو سب سے بڑی دعا جو آغا جمشید بھی عرض کر رہے تھے کہ ہم نے مانگنا کیا ہے, اہمیت کا حامل ہمارے لیے مانگنا ہے وہ کیا ہے, وہ ایک ظہور امام بھی ہے, چونکہ بہت ساری مشکلات بلکہ پوری دنیا کی مشکلات کا حل جو ہے وہ ظہور امام کے ساتھ ہے. تو ہمیں سب سے پہلے آج کی رات میں مخصوصاً امام کے ظہور کے لیے زیادہ سے
باقاعدہ یہ مفات الجنان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس رات میں اللہم کل ولیہ کا زیادہ تلاوت کریں.
آغا صاحب وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے, آخری سوال آپ سے مختصر طور پر پوچھتے ہیں
جی
کہ شب قدر سے صحیح استفادہ کی شرائط کیا ہیں, اس کو مختصر انداز میں جی بیان کر لیں تاکہ استفادہ
مختصر ہی ہم اتنا عرض کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی آپ پاکیزہ چیز کسی جگہ سے وصول کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ظرف جو لے جانا ہوگا وہ بھی پاکیزہ ہونا چاہیے. تو اللہ کی طرف سے جو رحمات و برکات نازل ہو رہی اس لیلۃ القدر میں وہ ہمارے قلوب تک سا تعلق رکھتی ہیں. جتنا قلب ہمارا پاک ہوگا, دل پاک ہوگا, اتنا ہم اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی ان خیرات و برکات سے استفادہ کر سکیں گے. آیت اللہ العظمہ جوادی امنی دامت برکات فرماتے ہیں کہ جب آپ قرآن سر پہ اٹھاتے ہیں کہ آج کے اعمال میں سے ایک ہے, وہ قرآن اس وقت جب آپ کے سر پہ ہوتا ہے تو آپ کا دل بالکل پاک ہونا چاہیے تاکہ اللہ کرے کہ آج کی شب کے برکت وہ قرآن سر سے آپ کے دل میں اتر جائے. کیونکہ لا یمسو للمطہرون, وہ تو فقط طہارت والی جگہ پر جاتا ہے, جہاں پاک و پاکیزہ جگہ وہاں جاتا ہے. تو سب سے پہلی اور اہم ترین شرط یہ ہے کہ آپ کا دل پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. دل میں کسی کے خلاف کینہ, بغض, نفرت وغیرہ سب چیزیں بھلا کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں کہ خدایا اگر میرا حق کسی کے ذمہ تھا تو میں نے معاف کر دیا ہے, جس طرح میں نے معاف کر دیا ہے تو بھی اپنے حقوق میرے لیے معاف کر دیں. تو پاک دل کے ساتھ اگر خدا کی بارگاہ میں جائیں اور موانے پھر ہیں انشاءاللہ بعض میں.
جی ہاں بالکل, انتہائی اہم بات کی ہے آپ نے آخر میں کہ ظاہری سی بات ہے جب آپ دیکھ لیں کہ بارش کا پانی بھی اگر شفاف نازل ہوتا ہے لیکن نیچے ظرف پڑا ہوا گندا ہو,
جی
تو وہ ظرف جو ہے اس شفاف پانی کو بھی میلا کر دیتا ہے. تو مانوی جو فیض ہے جو خدا کی طرف سے آ رہا ہے اور وہ ہمارے ظرف کے اندر آنا ہے, تو ظاہری بات ہے کہ ہمارا ظرف بھی جو ہے وہ پاک ہو. خدا بند متعال سے دعا ہے کہ ہمارا آج کے دن جو ظرف ہے اس کو بھی پاک کر دے خود سے اور پھر اس کو پاک رکھنے کی توفیق نصیب
فرمائے.
ناظرین, ہمارے اس سیشن کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ کے سامنے بھی رہبر معظم کا ایک کلپ نشر کیا جائے گا اہمیت شب قدر کے حوالے سے, اس کو ملاحظہ کیجئے. جیسے ہی وہ کلپ ختم ہوتا ہے شب قدر ہی کے عنوان سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ایک جملے کوتاه در باب لیلۃ القدر عرض کنم. اهمیت این شب و ساعات اون شب را علاوه بر اینکه از جمله قرآنی لیلة القدر خیر من الف شهر می شود فهمید که یک شب برابر هزار ماه از نظر ارزشیابی و تقویم الهی است. در همین دعای ماه رمضان که روزها می‌خوانیم برای ماه رمضان چهار خصوصیت ذکر می‌کند. یکی تفضیل و تعظیم روزهای این ماه است بر ماه‌های دیگر روزها و شب‌ها. یکی وجوب روزه در این ماه است. یکی نزول قرآن در این ماه هست و یکی وجود لیلة القدر در این ماه هست. یعنی لیلة القدر را عدل نزول قرآن در ارزش دادن به ماه رمضان در این دعای معثور مشاهده می کنیم. بنابراین قدر لیلة القدر را باید دانست, ساعات اون را باید مقتنم شمرد و کاری کنیم که انشاءالله قلم تقدیر الهی در شبهای قدر برای ملت ایران, برای کشور عزیز ما و برای یکایک آحاد ملت ما تقدیری اونچنان که شایسته مردم مؤمن و عزیز ماست رقم بزنه. اینجا مرکز مقاومت است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن ہدل الناس وبینات من الہدا والفرقان. ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو کہ آپ نے دوبارہ ہمیں جوائن کیا اور ایک اہم موضوع کے اوپر گفتگو آپ سنیں گے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج جو مناسبت ہے وہ اس مہینے کی بلکہ پورے سال کی عظیم مناسبتوں میں سے ہے, وہ ہے شب قدر. جیسا کہ پہلے پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ اس رات کو روایات کے اندر بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور روایات کے اندر ایسے قرائن ملتے ہیں کہ جس سے ہم یہ نتیجہ لے سکتے ہیں کہ شاید وہ شب قدر جس کی اتنی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے وہ یہی رات ہو کہ جو 23 کی رات ہے, کہ جس رات میں ہم اس وقت موجود ہیں. اس پروگرام میں اور اس سیشن کے اندر بھی ہم شب قدر کے حوالے سے ہی بات کریں گے, اس کی اہمیت پر, اور اس کے بعد شب قدر میں کون سے اہم ترین اعمال ہیں. اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا جمشید علی صاحب کو اور اسی طریقے سید ارتضا حسن رضوی صاحب کو. خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اس پروگرام میں اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے. ہماری پہلی جو گفتگو تھی وہ بھی شب قدر کے بارے میں تھی. بعض موضوعات اچھے طریقے سے تبیین ہو گئے. ایک موضوع جو ابھی بھی تشنا ہے وہ یہ ہے کہ شب قدر کی اہمیت خود معصومین نے کس طریقے سے بیان کی ہے, اگر انہی کے زبان سے ہمارے لیے بیان کریں تو بہت شکریہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبه نستعین وهو خیر المعین. گفتگو جو ہے وہ شب قدر کے حوالے سے مسلسل جاری ہے, مختلف علماء نے مختلف بیان آپ کے سامنے پیش کیے, اور یہ جو موضوع ہے اس کے اندر بھی بہت ساری روایت ایسی ہیں کہ جو مختلف لوگ بیان کر چکے ہوں گے, تو ہم کوشش کریں گے کہ کوئی ایسا موضوع نہ آ جائے جو تکرار ہو جائے اور دوبارہ سے جو ہے ہم دہرائیں. تو ایک روایت جو ہے وہ خود ہمیں معلوم ہے کہ آئمہ معصومین بھی جو روایت نقل کرتے تھے سلسلہ سنت کو رسول خدا تک لے جاتے تھے. تو جب بھی ہم قال رسول اللہ کہیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کسی معصوم نے نقل کی, ہو سکتا ہے خود رسول نے, کسی صحابی نے ان سے نقل کیا, مختلف سچویشنز ہیں. تو یہ روایت جو ہے خود تشیع کی ظرفیت کو بھی بیان کرتی ہے کہ اگر کوئی روایت صحیح ہے اور وہ کسی ایسے شخص سے نقل ہوئی ہے کہ جس کو ہم مبنا کے لحاظ سے محب اہل بیت اور اس سلسلے میں نہیں مانتے کہ جو موالیان امام علی میں سے ہے, لیکن جب روایت جو ہے وہ فضیلت اور اس کے باب میں ہے اور صحیح بھی ہے تو ہم اس کو بیان کرنے سے گریز نہیں کرتے. اسی لیے یہ روایت ابو ہریرہ نے رسول خدا سے نقل کی ہے, ہم اس کو نقل کرتے ہیں. حاضر شہر رمضان شہر مبارکن, یہ جو مہینہ ہے یہ معلوم ہے کہ ماہ مبارک رمضان ہے اور مبارک ہے. مبارک کے معنی ہم کافی ڈسکس کر چکے, برکت کے معنی پہ بھی ہم نے بات کر لی, ہم دوبارہ تکرار نہیں کریں گے. افترض اللہ صیامہ, یہ بھی بات بالکل واضح ہے کہ خدا نے اس ماہ میں ایک فضیلت جو ہمیں بخشی کہ یہ سعادت عطا فرمائی کہ ہم پر روزے فرض کیے, یہ بھی قرآن کے اندر میں موجود ہو, اس روایت میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو قابل تفصیل ہو یا اس پر بحث کریں. جو سب سے اہم بات ہے وہ تفتح فیہ ابواب الجنان, یہ جو ابواب کا لفظ استعمال کیا ہے اور جنان کا لفظ استعمال کیا ہے, یہ دونوں قابل تعامل ہیں. اس کا ورز جو لفظی ترجمہ ہے وہ کر لیتے ہیں کہ خدا نے دروازے کھول دیے, جنت اور جنان, مفرد جنت ہے اور جنان جو ہے جمع, باب دروازہ اور ابواب دروازے, یہ خود ایک قابل تعامل چیز ہے کہ دروازوں کے بارے میں تو ہم نے بہت سنا ہے
جنان
کہ مختلف دروازے ہوں گے, یہ جنان سے کیا مراد ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنتیں بھی مختلف ہیں,
بالکل ایسے,
اور ایک ایسی جنت ہے کہ جس کے اندر آئمہ معصومین کی محفل سجی بھی ہے, اور کتنا گراں گزرے گا ایک شیعہ کو کہ وہ جنت پہ تو داخل ہو جائے لیکن اس مرتبے پہ نہ پہنچ سکے کہ جس میں وہ محروم ہو جائے, جن کے قصیدے وہ ساری عمر پڑھتا رہا ہے. تو شیعوں کو نہ صرف یہ کہ عمل کی طرف جانا ہے, نہ صرف یہ کہ جنت کی طرف واپس لوٹنا ہے کہ جہاں سے آئے تھے, بلکہ ان مراتب تک پہنچنا ہے کہ جہاں پر ہم محروم نہ ہو جائیں, کیونکہ وہ محرومی قابل جبران نہیں ہے, وہاں پہ کوئی جبران نہیں ہو سکتا. یہاں پہ تو ہم اپنے عمل کو بہتر کر سکتے ہیں اور اس قابل ہو سکتے ہیں کہ ہم وہاں پہنچ سکیں, تو ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت تو مل جائے شفاعت کے ذریعے سے لیکن نچلے درجوں میں ہم رہیں.
اس لیے
بس دروازے کھلے ہوئے اس مہینے میں, اس کا مطلب ہے اس مہینے میں ہمیں زیادہ تگود کرنی ہے, زیادہ کوشش کرنی ہے, زیادہ فیوزات سے فائدہ اٹھانا ہے, اس کی طرف ہماری توجہ ہونا چاہیے. وَتُصَفِّدُ فِيهِ الشَّيَاطِينَ، اور سب سے بڑا امتیاز جو اس مہینے کا اور اس بابرکت رات کا ہے کہ اس میں شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے. یعنی کیا شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے؟ یعنی اس کا کنٹرول جو ہے وہ فی نفسِ ذاتِ ہی کنٹرول ختم ہو جاتا ہے. لیکن کیا ہم تو دیکھتے ہیں کہ لوگ گوئے گناہ کر رہے ہیں اس ماہ رمضان میں، تو وہ خود اپنے ذریعے سے ان کے اپنے نفس اس قدر آلودہ ہو چکا ہے کہ اب انہیں شیطان کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم بہت سارے انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ ہم اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں کہ واٹو پہ چلتے ہیں، انہیں مینول ریکوائرمنٹ ان کی نہیں ہے کہ شیطان آئے اور بہکائے اور پھر وہ جو ہے آگے بڑھے. وفیہ لیلتن خیر من الف شہر، یہ واضح ہے کہ اسی وہ جو جنان کی بات ہم نے بتایا کہ اسی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ذریعہ ہے وہ ہمارا کہ ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. فمن ہرما فقد ہرما، اور فرماتے ہیں کہ
جو محروم ہو گیا
جی، جو ہاتھ سے اس کا نکل گیا، استفادہ نہیں کیا، وہ ہمیشہ ظاہر بات اگلے رمضان تک پھر اس کے بعد یہ فرصت نہیں. ہم یہ نہیں سکتے کہ بالکل فرصت ختم ہو جائے گی، لیکن یہ فرصت جو اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی. اور یہ جملہ جو فرمایا فمن ہرما فقد ہرما، فرماتے ہیں یردد ذالک ثلاث مرات، پیغمبر اسلام نے اس کو تین مرتبہ دہرایا.
یعنی جس نے اس رمضان کی جو برکتیں ہیں اس سے محرومیت ہو گئی اس کی، تو وہ پھر
محروم ہو جائے گا. اور بھی روایات ہیں، اگر وقت میں گنجائش ہے تو تسلسل سے جاری رکھتے ہیں، کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا میری امت کو پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو کسی اور نبی کی امت کو نہیں ملی ہیں. ایسی روایت بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کانٹیکس میں پہلا کیا ہے؟ جیسے ہی ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو خداوند میری امت پر ایک نگاہ کرتا ہے. خدا کا نگاہ کرنا ہمیں پتہ ہے کہ وہ مادی نگاہ تو نہیں ہے، لطف و کرم و رحمت کی نگاہ ہے. اور جس کے اوپر لطف، خود نبی فرماتے ہیں، اور جس پر خدا نگاہ کر دے، خدا لطف کرم کر دے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس پر کبھی عذاب نازل نہیں ہوتا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نبی کی امت پہ عذاب کا کوئی مفہوم ہمیں ابھی تک نظر نہیں آیا، اتنی خراب کاریوں کے بعد، تباہیوں کے بعد
امتوں کے اوپر آیا، امتوں پر آیا. دنیا میں امتیں تباہ کی عذاب کے ذریعے، جناب نوح کی امت ہے اور اس کے علاوہ تو وہ نہیں،
لیکن نبی کی امت پہ نہیں. دوسری بات جو ہے، جو بندگان خدا شب داری کرتے ہیں، شب داری کے آپ نے معنی واضح کیا تھا اس دن، احیا کا کیا معنی ہے؟ کیا صرف جاگتے رہنا ہے کہ کوئی گیم میں لگ گئے، کوئی ٹیلی ویژن پہ لگ گیا، کوئی مووی دیکھ لی، کیا یہ مراد ہے کہ ہم جاگتے رہیں؟ بعض علاقوں میں تو باقاعدہ کھانوں پینوں کے انتظام اسٹال لگے ہوتے ہیں، لوگ جو ہے جاگ رہے، نہیں یہ معنی نہیں ہے. احیا کس مقصد کے لیے ہے؟ ظاہر بات ہے بندگی کے لیے، ظاہر بات ہے عبادت کے لیے، ظاہر بات ہے اطاعت کے لیے،
خدا کلی طور پہ
خدا کے لیے ہے. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے.
جی بہت شکریہ. انشاءاللہ تسلسل دیتے ہیں اس بحث کو، چونکہ روایات بالآخر بہت زیادہ ہیں، معصومین کی طرف سے وقت کے دامن میں گنجائش کم ہوتی ہے. آغا صاحب، آپ سے سوال یہی ہے، چونکہ اہم ترین رات ہے تو ناظرین جو ہیں وہ اعمال کے منتظر ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے جوان جو ہیں وہ غافل ہوتے ہیں، اعمال کے بارے میں نہیں پتا ہوتا. تو آپ آج کی رات میں کون سے مشترک اعمال ہیں، کون سے مخصوص اعمال ہیں، اس پر ذرا ایک نگاہ ڈال دیں.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ دو شب جو شب قدر کے گزر چکے ہیں اس کے اندر کچھ اعمال تھے جو ہم گزشتہ دو شب میں اعمال انجام دیے، اور وہی آج کے شب بھی ہم انجام دے سکتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ مثلا دو رکعت نماز پڑھنا ہے، ان دو رکعت نماز میں ہر رکعت میں الحمد کے بعد سات بار قل ھو اللہ احد والی سورہ پڑھنی ہے، اور جب دو رکعت نماز ختم ہو جائے تو اس کے بعد استغفر اللہ و اتوب الیہ ستر بار پڑھنا ہے. اس میں ربی کا تکرار نہیں کرنا، کہ اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ معصوم فرماتے ہیں کہ ابھی اپنے مقام سے نہیں اٹھا ہو کہ خداوند اس کے اور اس کے والدین کے گناہ معاف کروا دے گا. اس کے بعد پھر وہ دعا قرآن سامنے رکھ کر ایک دعا پڑھی جاتی ہے، دعا سر قرآن سر پہ رکھ کر ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کا واسطہ دیا جاتا ہے، تو وہ بھی مشترکہ اعمال میں سے ہے. لیکن اس شب کے اندر کچھ خصوصی اعمال بھی وارد ہوئے ہیں. ایک تو غسل پر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ مغرب سے پہلے ایک غسل مجلس فرماتے ہیں، اور ایک غسل انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ آخر شب میں بھی انجام دے تو یہ بھی مستحب ہے. اور سات سورہ مبارکہ عنکبوت اور سورہ روم، ان دو سورتوں کے بارے میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو اس رات میں یہ دو سورتیں پڑھے گا وہ اہل بہشت میں سے ہے، اسے بہشت کی ضمانت دی گئی ہے. یا اسی طرح سورہ مبارک حامیم اور سورہ دخان کو بھی ذکر کیا گیا مفاتیح الجنان کے اندر، اقبال الاعمال کے اندر بھی ہے کہ یہ دو صورتیں بھی تلاوت کریں، یا ویسے علماء نے فرمایا ہے کہ جتنا قرآن اس رات میں ذکر تلاوت کر سکتے ہیں بہت مناسب ہے، اچھا ہے. خود سورۃ القادر کی تلاوت تقریباً 1000 بار تک بھی اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو مفاتیح الجنان کے اندر ہے کہ 1000 بار سورہ مبارک قادر کی تلاوت کریں. اور سب سے اہم، ہم گزشتہ اس میں پروگرام میں تھوڑا سا اشارہ کیا، وہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام، کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے وہاں پر فرشتہ اس میں عرش کے قریب ایک فرشتہ ندا دیتا ہے کہ من اتا زیارت ابی عبداللہ علیہ السلام فی ھذہ اللیلۃ فغفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو اس رات میں زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آیا مشرف ہوا اس کے تمام گزشتہ گناہ جو ہے معاف کر دیے گئے. اور وہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم کم توفیق ہیں وہاں نہیں جا سکے تو یہاں بیٹھ کر بھی ہم زیارت عاشور ہے، زیارت اربعین ہے، باقی زیارتیں مفاتیح الجنان کے اندر بہت زیادہ ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں. یہاں سے اللہ تعالیٰ ہم ادھر بیٹھے تو وہی سارا ثواب دے سکتے ہیں.
بالکل، زیارت امام حسین تو مختلف آپ کہہ لیں کہ پیراؤں میں
نقل ہوئی بالکل،
اور ہر مناسبت کی الگ زیارت ہے.
جی بالکل،
مثلا آپ دیکھیں نماز عید میں جو ہے وہ ایک نماز زیارت امام حسین کا کہا گیا ہے، خود شب قدر کے اندر ہے، پھر کچھ مختصر ہے، کچھ متوسط ہے، کچھ بڑی ہے.
ایک اچھی طرح اشارہ فرمایا، عجیب ہے کہ 15 شعبان کو دیکھیں، رجب کے اندر مناسبات ہیں، جہاں پر بھی کوئی مناسبت آتی ہے وہاں پر زیارت امام حسین کی مستحب ذکر کی گئی کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت مستحب ہے، کہ خود اس کے پیچھے ایک حکمتیں ہیں.
غلام جعفر صاحب نے خوبصورتی سے اس کا جواب دیا تھا،
ماشاءاللہ تو ہو چکے بعض یہاں پر. جی تو اس میں ایک واقعی حکمتیں جو معصوم علیہ السلام کی نگاہ میں ہیں. تو یہ وہ اعمال ہیں کہ جو آج کے شب، اور استغفار جو ہے نا وہ خود بہت انتہائی اہم عمل ہے، اور مذاکرہ علمی محفل میں.
یعنی اگر اعمال میں دیکھا جائے جو ہمارے بعض مومنین، اکثر مومنین بلکہ اس کو انجام دے سکتے ہیں، وہ حتماً دینے چاہیے، اور مخصوصاً وہ مختصر اعمال جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز ہے، کہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ قل پڑھنا ہے، قل واللہ احد سورۃ توحید یعنی، تو اب یہ بہت کم وقت لیتا ہے، 2 وقت 2 رکعت جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے. اسی طریقے سے مثلا جو ہے وہ مختصر تلاوت قرآن کی جو آپ نے صورتیں بیان کی ہیں، اگر ساری وقت نہیں ہے تو کسی ایک کی تلاوت ضرور کریں، اور جتنا زیادہ تلاوت ہو سکتا ہے، اور پھر وہ سر پہ رکھ کر قرآن جو اعمال ہیں وہ حتماً انجام دیتے ہیں مومنین، اس کو بھی انجام دینا چاہیے. اور ایک اہم ترین جو دعا نقل ہوئی ہے شب قدر میں، جوشن کبیر ہے، کہ انشاءاللہ اس کی اہمیت کے اوپر آپ سے دوبارہ سوال کرتے ہیں.
اسی طرح وہ نماز بھی ہے، 100 رکعت نماز ہے، قضا نماز پڑھ لیں تو وہ بھی.
19 کی رات کو ہم نے مختلف تفصیل سے اعمال بیان کیے تھے، تو 100 رکعت کی تفصیل چونکہ بیان ہو گئی،
جی جی، اس لیے میں نے بھی اشارہ
اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تکرار ہو جائے گا. اور ہمارے ناظرین جو ہیں وہ ہمارے جو شب قدر کے مختلف پروگرامز ہیں، خصوصاً جو 19 کی رات کا پروگرام ہے، اس کی طرف رجوع کریں تو آپ کو تمام اعمال جو ہیں اس میں مل جائیں گے، تفصیل سے بیان ہوئے تھے. اکثر ہماری بحث چل رہی تھی شب قدر کی اہمیت کے بارے میں، معصومین کی نگاہ میں. اس موضوع کو تکمیل کریں، اور پھر معصومین، آئمہ معصومین سے ہٹ کر اگر کسی نبی کی طرف سے بھی آپ اس کو بیان کر دیں تو بہت خوبصورت ہو جائے گا. مطلب
جی، تیسرا جو نقطہ بیان کیا پیغمبر اسلام نے کہ میری امت کو 5 چیزیں دی گئیں، 2 ہم نے بیان کی، تیسرا یہ ہے کہ جو بندگان خدا جو ہیں رات میں شب بیداری کرتے ہیں، ویسے تو مستحب ہے مسواک کرنا، اور ظاہر بات ہے کہ ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر اس کے منہ سے بدبو آتی ہے تو یہ بدبو دے مشک کی خوشبو سے بہتر ہے. ہاں، کیوں؟ کیونکہ جس عمل میں وہ مشغول ہے، عبادت میں مشغول ہے، تو ان چیزوں کی اہمیت جو ہے وہ اس طرح سے جبران خدا کر رہا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم تو خود بخشش کی دعا کر ہی رہے ہیں، خدا نے ایک ایسا انتظام فرمایا ہے کہ خدا کا لطف و کرم اس سے اور کیا بڑھ کے ہو سکتا ہے، کہ ملائکہ شبزندار کے لیے جو رات کو جاگ رہا ہوتا ہے وہ بخشش کی دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم خود تو اپنی بخشش کی دعا کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم احیا کریں اور رات میں بیدار رہیں اور عبادت میں مشغول رہیں، تو نہ صرف یہ کہ ہم استغفار کر رہے ہیں بلکہ ملائکہ بھی ہمارے لیے استغفار کر رہے ہیں، خصوصی انتظام اس امت کے لیے. چوتھا یہ کہ خداوند جو ہے جنت کو حکم دیتا ہے کہ ان بندوں کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے. یہ عجیب مفہوم ہے، یعنی کیا؟ یعنی ان کے لیے خصوصی جنت ہے جو اپنے آپ کو زیبا کر رہی ہے، اور تیار ہو رہی ہے کہ یہ بندگان خدا جو ہیں وہاں پر آئیں اور پھر اس سے استفادہ کریں. اور پانچواں یہ کہ جیسے ہی آخری رات پہنچتی ہے تو خدا ان سب کو بخش دیتا ہے, یعنی گارنٹی دے رہا ہے, اور قرآن میں بھی گارنٹی دی ہے, تو دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. تو یہ اتنی بہترین نعمتیں جو اس امت کو عطا ہوئی ہیں, اگر کوئی مسلمان اور کوئی امتی اس سے غافل رہے تو واقعاً اس کی ستم ظریفی ہے. اور ایک اور مطلب بھی میرے خیال میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرنا مناسب ہوگا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف رات ہی فضیلت رکھتی ہے, کیا ایسا ہے؟ کیا دن کی فضیلت نہیں ہے؟ شب قدر کی رات کے بعد دن بھی آئے گا, اس دن کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیلۃ القدر فی کل سنہ, پہلا مطلب ہر سال آئے گی, وہ معذوم ہے, پہلے ہو چکی ہے بعد اس پہ, وہ یومہا مثل لیلتہا, اور اس کا دن اس کی رات کی طرح ہے, یعنی کہ اس کی فضیلت دن کی ہے اور رات کی بھی. اچھا, پہلے بھی ہم نے ایک ڈسکشن کی تھی, کیا شب قدر میں صرف مصلی پہ بیٹھنا ہی عبادت کا مفہوم رکھتا ہے اور ہم خدا کو راضی کر سکتے ہیں اور مغفرت حاصل کر سکتے ہیں, یا اور ذرائع بھی ہیں؟ تو آپ نے کیونکہ اشارہ کیا جناب موسیٰ, ظاہر بات ہے کلیم اللہ ہیں, خدا سے گفتگو کرتے ہیں, اور یہ گفتگو بھی, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ شب قدر, جو شب قدر نبی پاک کی امت پہ نازل ہوئی وہ تو خیر اختصاصی ہے, لیکن پچھلی امتوں میں بھی شب قدر رہی ہے. تو موسیٰ فرماتے ہیں الہی اریدو قربک, قال قرب لمن استيقظ ليلة القدر, موسیٰ نے سوال کیا مجھے قرب چاہیے, تو کہا قرب اس کے لیے جو شب بیداری کرے. تو پہلا پیغام جو ہے وہ یہ ہے کہ شب بیداری. پھر کہا الہی اريد رحمتك, قال رحمتي لمن رحم المساکین ليلة القدر, جو مساکین پر رحم کرے گا اس کے لیے جو ہے وہ رحم ہے. قال الہی اريد الجواز على الصراط, صراط کا پاسپورٹ چاہیے, اس کے لیے کیا کریں؟ قال ذلك لمن تصدق بصدقه في ليله القدر, صدقہ دے
جو. سب سے بڑی میں کہوں کہ آج کے حالات میں اگر عبادت ہو سکتی ہے تو یہ صدقہ اور مساکین پہ رحم کرنا.
نہیں, خود نوعیت شب قدر کی بدلنا چاہیے, یعنی ہم خوبص کی ڈیٹ رکھتے ہیں, اگر ہم شب قدر رکھے تو کیا ہوگا؟
چونکہ تقدیرات جو ہیں وہ شب قدر میں ہیں, تو خوبص کی ڈیٹ بھی
ہم سال کی پلاننگ کرتے ہیں کہ ہمیں صدقہ دینا ہے, چیریٹی کرنی ہے, اگر اس کی پلاننگ آپ شب قدر میں کریں تو کیا؟ زکوٰۃ کے حوالے سے ہم بات کر لیں, یتیم و مساکین کی مدد کے حوالے سے ہم پلاننگ کر لیں, اگر اس رات کو کر لیں تو بہت اچھا ہے. پھر فرمایا قالا الہی اریدو من اشجار الجنہ و ثمارہا, یہ چاہیے مجھے, جنت کے درخت چاہیے, اس کے پھل چاہیے, اس کے میوے چاہیے. قالا ذالک لمن سبحا تسبیحۃ فی لیلۃ القدر, اگر یہ سب چاہیے تو تسبیح کریں. دیکھیں کسی ایک پہلو کی طرف نہیں ہے, اجتماعی پہلو بھی ہیں, انفرادی بھی, خدا سے رب کی بات بھی ہو رہی ہے. قال الہی اريد النجات من النار, جنت میں تو جانا چاہتا ہوں لیکن جب نار سے بچوں گا, اس آگ سے بچوں گا تو جنت میں جا سکتا ہوں. قال ذلك لمن استغفر في ليله القدر, جو استغفار کرے گا اگر اس مرحلے میں کہ وہ دوزخ میں جانے والا ہوگا تو اس کے لیے استغفار ہے کہ وہ نجات پا سکتا ہے. قال الہی اريد رزاق, آپ کی رضا چاہیے خدا سے. قال رضائی لمن صلى رکعتین فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے دیکھا اعمال مشترک میں دو رکعت نماز سات قلوب اللہ کے ساتھ رکھی ہے. یہ وہ شب قدر کی مختلف ڈائمنشنز ہیں جو جناب موسیٰ نے خدا سے کلام کے ذریعے سے بیان کی. اور ایک چیز جو آغا صاحب نے اشارہ کی, میں اس کو تکمیل کرنا چاہوں گا, کہ واقعی جو اعمال کی طرف نگاہ کریں تو ایک چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ نظر آ رہی ہے قرآن پہ رکھ کے, سر پہ رکھ کے اعمال کریں, اور اس میں واسطہ دے رہے ہیں اپنے تمام معصومین کا. یہ کیا ہے؟ قرآن بھی اور معصوم بھی, دونوں ساتھ ساتھ. تو کیا وجہ ہے؟ تو ہم نے پہلے بھی اس پہ ڈسکشن کی ہے کہ واسطہ فیض ہے, اور ایک سوال بھی ہوا تھا کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں تو کیوں نازل ہوتے ہیں؟ وہ تو آئیں تو خدا کی طرف سے رحمت آ گئی, تو وہ ان کے پاس کیوں جا رہے ہیں, امت کے اوپر کیوں رحمت؟ ہاں, اس لیے آ رہے ہیں کہ واسطہ فیض, ڈائریکٹ ہم افورڈ نہیں کر سکتے, ملائکہ کے میزبان نہیں بن سکتے, ہم اتنے کیپیسٹی نہیں رکھتے, ہماری اتنی ظرفیت نہیں ہے, کیونکہ ملائکہ کی جنس ہماری جنس سے ایک نہیں ہے, تو یہ سوال ہی نہیں ان کے آنے کا. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ اعمال رکھے گئے ہیں. تو امام رضا سے ایک حدیث ملتی ہے کہ امام کی کتنی اہمیت ہے, ولی کی اس شب میں کتنی اہمیت ہے, اگر ہم اس کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں ہم اپنے اعمال سے تو کیا ہوگا, اور اگر ایک لمحہ غافل ہو جائیں. تو امام رضا فرماتے ہیں لو قلت العرض من طرفت عین, قصے من حجتن لساخت بے اہلہا، یہ مرحلہ ہے کہ معصوم کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ایک پلک جھپکتے تک بھی اگر حجت خدا سے خالی ہو جائے تو یہ زمین اپنی تمام مزایا کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔
اگر ہم بعض رفع کی تعبیر استعمال کریں اور اگلے سوال کی طرف جائیں کہ یہ عالم ایک بدن کی طرح ہے اور اس کی روح انسان کامل
ہے،
ظاہری بات ہے کہ جب بدن سے روح نکل جائے تو مردہ ہی ہوتا ہے، تو اگر حجت نہ ہو تو زمین اپنے حل کے ساتھ ختم ہو
اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ حجت مستقل نہیں ہے، حجت خدا ہے۔ یہاں سے غفلت کی تو جہنم کے راستے کھلے ہوئے ہیں، اور اگر اس اتصال کو سمجھ رہے ہو، توحید کو باقی رکھا اور توحید کے ساتھ اس ولایت سے جو کچھ لینا چاہتے ہیں، فیض لینا چاہتے ہیں، تو ملائکہ نازل ہی ان کی خدمت میں ہو رہے ہیں، اس کی طرف ہمیں توجہ کرنا چاہیے۔
بہت شکریہ۔ آپ سب اعمال میں جیسے پہلے عرض کیا کہ جوشن کبیر جو ہے ایک دعا ہے، ایک تو اس کا مختصر تعارف کروا دیں، اس کی اہمیت، چونکہ اس دعا پر تاکید جو ہے وہ ملتی ہے شب قدر کے اندر، تو تاکہ ناظرین جن کے پاس وقت ہو وہ یہ دعا لازمی پڑھیں۔
بالکل ایسے ہی ہے، دعائے جوشن کبیر اسماء خداوندی کا مجموعہ ہے، ہر تقریباً اس کے 100 تقریباً اس کے فراز ہیں، اور ہر فراز کے اندر 10 نام خداوندی کے، خداوند کریم کے 10 صفات ذکر کیے گئے ہیں، فقط 55 نمبر فراز ہے جس میں 11 ذکر ہوئے ہیں، باقی تقریباً ہر ایک میں 10 ذکر ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہاں پر مختلف اسماء کے ساتھ پکارا جا رہا ہے، اور آیت اللہ جوادی عملی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے نا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، تو ہمیں یہاں آ کر معلوم ہوتا ہے دعا جوشن کبیر کے نہیں، اللہ کے نام بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، ان میں سے 1001 تو یہاں اس میں اندر جوشن کبیر کے اندر موجود ہیں۔ تو اس کے تعارف میں اتنا ہی کافی ہے کہ 1000 صفات خداوندی اور اسماء خداوندی اس کے اندر موجود ہیں،
اور پھر قرآن کے اندر بھی اللہ الاسماء الحسنی
بالکل
اور ذکر ہوا ہے، حسنا ہے، پھر کافد او بہا
بے اسماء بہا فدعوہ فدعوہ بہا
فدعوہ بہا،
جی کہ اللہ کو انہی اسماء کے ساتھ پکارو، تو یہ اسماء آج اور بہترین رات ہے، آج یہ اللہ کو پکارنے کی رات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جو تلاوت اور اس کے پڑھنے کا جو ثواب ہے روایات کے اندر موجود ہے، ظاہر ہے کہ ہر انسان کی خواہش ہے، جیسے قبلہ صاحب بھی فرما رہے تھے حضرت موسیٰ سے نقل کیا کہ آتش جہنم سے، جہنم کی آگ سے بچنا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جو اس رات کے اندر اس دعا مبارکہ کی تلاوت کرے گا اسے جہنم کی آگ سے چھٹکارا مل جائے گا۔
اس کے اندر جملہ بھی بہت زیادہ تکرار پھر ہوتا ہے،
جی بالکل، وہ جملہ جو بار بار ہم تکرار کرتے ہیں، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب،
یعنی مجھے
جی بالکل
خلاص کر، خلاص
اس چھٹکارا ہے نصیب کر دے، اس
آگ سے نجات دے،
آگ سے نجات دے۔
اچھا اس جملے کے اندر اب دیکھیں تو خدا نے کیا پیارا سا اس کے اندر خود عقائد کا درس بھی دیا گیا ہے کہ شروع ہوتی ہے توحید سے، مبدا سے سبحانہ کا،
وہ تسبیح والی بات آئے گی،
جی تسبیح والی بات بھی آغا صاحب فرما رہے تھے، تسبیح بھی اس کے اندر آ جاتی ہے۔
جملہ کیا تھا آغا صاحب تسبیح والا؟
جو تسبیح
اس میں فرمایا انہوں نے کہ
سبحا، یعنی
جی الہی اريد من الشر الجنہ ثمارها ذلک لمن سبح تسبیحا فی لیلۃ القدر،
جی تو ہر فراز کے بعد جب اس جملے کا تکرار کرنا ہوتا ہے سبحانہ کا یا لا الہ الا اللہ، تو وہ ثمار جنہ بھی مل جائیں گے، اور خود یا لا الہ الا اللہ کے ہم تک اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ معبود حقیقی وہ ہے، پھر اس کے اندر اسی ایک چھوٹے سے جملے کے اندر معاد کا درس بھی دے دیا گیا، قیامت کا، خلصنا من النار، اور پھر آخر میں ربوبیت، توحید ربوبیت، یا رب، رب میرا فقط وہ ہے، اور پھر جب یہ جملہ بولنے کے بعد پھر اس دعا کے فراز کی طرف جاتے ہیں، تو پھر مثلا یا من ذکر ہو شرف الذاکرین، کبھی اب ذکر کا ذکر فرما رہے تھے آغا صاحب کہ اللہ کے ذکر میں رہیں، تو اس کا ذکر ہمارے لیے شرف ہے، بحث عزت ہے کہ یہ اس رات کے اندر جو اللہ نے ہمیں یہ پیکج دیا ہے، آپ کے آج کے غرض زبان میں استعمال کریں، تو شرف بھی ہمیں حاصل ہو رہا ہے، جنت کے ثمار بھی ہمیں حاصل ہو رہے ہیں، جہنم سے بھی بچ رہے ہیں، اور معصوم فرماتے ہیں کہ بیت المعمور جو کہ چوتھے آسمان پر ہے، اس کے اندر روزانہ 70,000 فرشتہ داخل ہوتا ہے عبادت کے لیے۔ جو شخص اس دعائے مبارکہ جوشن کبیر کو یہاں پر تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس 70,000 فرشتے کی عبادت کا ثواب دے گا، کہ اس سے بڑھ کر اور انسان کو کیا چاہیے۔ اور پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ 7,00,000 شہداء کا ثواب، 7,00,000 شہداء، شہید کی شہادت کا ثواب ہم نہیں اندازہ لگا سکتے، اگر کوئی اس دعا کو پڑھتا ہے تو 7 لاکھ شہداء کی شہادت کا ثواب اسے نصیب ہوگا. اور اہم ترین جو ہر اس رات کے اندر معصوم نے بھی تاکید فرمائی ہے، ہم اپنی حاجات طلب کرتے بھی ہیں، ہماری دلی خواہش بھی ہوتی ہے، جو اس رات یہ دعا کو پڑھے گا اس کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی، وہ حاجات جو شرعی حاجات ہیں. اور اسی طرح شیاطین سے، کیونکہ انسان نے قرآن نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، عدو مبین ہے، واضح دشمن ہے، اس سے بھی اگر چھٹکارا چاہتے ہیں تو دعا مبارکہ جوشن کبیر ہمیں تعلیم دی گئی ہے. اور آخری جو فائدہ اس کا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں اس دعا کے ہر حرف کے بدلہ، ہر کلمہ کے بدلہ، ہر حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے بہشت میں 2 حورے نصیب کرے گا. تو یہ وہ مختصر سا جو ان کے روایات کے اندر ذکر ہوا ہے.
بہت اہمیت کی عامل دعا ہے.
اگر آپ اجازت دیں تو اس کا اختتام، اگر وقت میں گنجائش ہے تو اس بات سے کریں کہ ہم کیسے وہ کیفیت لے کے آئیں کہ جس سے بھرپور ہم فائدہ اٹھا سکیں ان دعاؤں سے. تو جو سب سے بڑی ڈسکشن ہم نے اس دوران بھی کی کہ یہ جو اتنے اسماء بیان ہوئے ہیں، اتنے ناموں کا ذکر ہوا ہے خداوند کے، ہمیں یہ بحث معلوم ہے کہ خدا کی ذات و صفات جدا نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے. تو جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو ان سے خود ہمیں معرفت خداوند صحیح معنوں میں حاصل ہوتی ہے کہ خدا ہے کیا. کیونکہ ہر ایک اتنی معرفت نہیں رکھتا. ہم نے کہا معرفت کا مطلب سادہ سا کیا کہ تمام خصوصیات سے کسی ذات کو پہچاننا، اور یہ خدا کی نسبت بھی ہمارا مرحلہ اسی طرح سے ہونا چاہیے. تو اگر فرصت ملے تو ان اسماء کے بارے میں ہمیں غور بھی کرنا چاہیے. دو، دعا پڑھنے کی کیفیت کیسے ہونا چاہیے. تو ایک نقل کرنا چاہوں گا، میں ایک واقعہ نقل کرنا چاہوں گا کہ علماء کا رویش اور علماء کا طریقہ، کہ ہم بھی کاش ان میں شامل ہو جائیں ان علماء میں. تو آقا سید صدر الدین عاملی اصفہانی نجف میں ہوتے تھے، بڑے بزرگ عالم گزرے ہیں، اور عباس قمی نے وفاتی میں ان کا ذکر فرمایا ہے اس باب میں. فرماتے ہیں یہ سید بہت زیادہ گریہ کرنے میں مشہور تھے. خاص کیفیت ان کی عبادت کی ہوتی تھی کہ اتنی ہو گئی تھی کہ شہرت ہو گئی تھی ان کے گریہ کرنے میں. تو ایک شب قدر یہ حرم امیر المومنین میں یہ پہنچتے ہیں اور دعائیں شروع کرتے ہیں. زیارت کرنے کے بعد زری کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں یہ، اور دعائے ابو حمزہ سمالی کی تلاوت شروع کرتے ہیں، کرتے جاتے ہیں. اور جب یہ اس عبارت پہ پہنچتے ہیں، الہی لا تعذبنی بعقوبتک، کہ ادب جو ہے وہ عقوبت کے ذریعے سے،
عقوبت کے ذریعے نہیں کرے.
یہ جملہ جب پہنچتے ہیں کہ اس کا تکرار کرتے ہیں، الہی لا تعذبنی بعقوبتک، اس کو تکرار کرتے جاتے ہیں، اور گریہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، اتنا بڑھتا ہے کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور ان کو لے کے جایا جاتا ہے حرم کے باہر. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب دعا کر رہے ہیں، اس کا لفظ پڑھ رہے ہیں، اس کے معنی کو روح میں اثر لے رہے ہیں اس کا
توجہ.
اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ ہم دعاؤں سے پہلے پورا سال پڑھا ہے، کم از کم دعاؤں کے ترجموں کے اوپر توجہ کریں، ان کے مفاہیم کو سیکھ لیں، تاکہ جب ہم پڑھیں تو اس کی تاثیر ہماری ذات کے اوپر آئے. اگر یہ کیفیت ہمیں حاصل ہو جائے کہ ہم خداوند سے دعا کرتے ہیں شب قدر میں، ہمیں یہ نعمت نصیب ہو جائے کہ ہم جو پڑھیں اس کو سمجھیں، اس کی معرفت رکھیں، اس کے اثر کو قبول کریں، تو پھر خدا سے وہ فیض لے سکتے ہیں اپنے معصومین کے واسطے سے کہ جو ہمیں حاصل کریں.
بہت خوبصورتی سے آپ نے یہ نقطہ بیان کیا، توجہ ضروری تھی اس کی طرف. چونکہ انسان جو ہے وہ بعض اوقات دعا تو پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی طرف توجہ نہیں رہتی. کل توجہ کی لحاظ سے کچھ گفتگو ہوئی تھی ہماری، تو ناظرین سے پھر وہی بات ہم بیان کریں گے کہ ظاہری سی بات ہے کہ انسان جب اپنا پورا دن یاد خدا سے غافل ہو کر گزارتا ہے تو ایک دم سے پورے عمل کے اندر خدا کی یاد یا خدا کی طرف توجہ باقی نہیں رہتی. اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے کہ خدا بند مطالعہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم جو بھی اپنا عمل انجام دیں خدا کے لیے انجام دیں، خدا کی طرف توجہ رکھتے ہوئے انجام دیں. تو ہم اگر نماز پڑھیں گے تب بھی حضور قلب ہوگا، اگر دعا پڑھیں گے تو اس کی طرف بھی توجہ رہے گی اور خدا کی طرف توجہ رہے گی. تو جو آغا صاحب نے نقطہ بیان فرمایا اس کے اوپر بہترین طریقے سے ہم عمل کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنے دن کو بھی خدا کی طرف توجہ کرنے پر لگا دیں. اور توجہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مصلی لگا کے بیٹھ جائیں، نہ، آپ جو بھی اپنا مادی کام کر رہے ہیں خدا کی طرف توجہ ہونی چاہیے.
کیا کل مولائے کائنات کی زندگی سے کہ ان کا ہر عمل جو ہے وہ عبادت میں شامل تھا, ان کی پیروی کر کے اپنے ہر عمل کو عبادت میں بدل سکتے ہیں.
چونکہ بعض اوقات معذرت چاہوں گا وقت ختم ہو گیا, ایک نقطہ تاکید عرض کر دیتا ہوں. چونکہ معاشرے میں بہت زیادہ دیکھا گیا کہ جب توجہ کی خدا سے لو لگانے کی, خدا سے لگاؤ کرنے کی, خدا کی طرف قربت حاصل کرنے کی بات ہوتی ہے, تو آگے سے پھر وہی ہوتا ہے کہ ہم تو پھر کیا کریں, روزی کمانا چھوڑ دیں, نوکری کرنا چھوڑ دیں, یا مثلا دفتر جانا چھوڑ دیں, مثلا یہ باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کی وجہ ہے نوکری بھی آپ کی عبادت ہے اگر وہ خدا کی خاطر ہو اور خدا کی طرف توجہ ہو. تو جب انسان وارد ہوگا عبادت میں, لیکن آیت اللہ بہجت سے ایک نقطہ نقل کیا تھا, دوبارہ عرض کروں گا اور اختتام کروں گا اس پروگرام کا, وہ یہ تھا کہ کوشش کریں خدا کی طرف توجہ کرنے کی جب آپ ایک عمل انجام دے رہے ہوں, چاہے وہ نماز ہو, چاہے وہ دعا ہو یا کوئی اور عمل. تو جتنی دیر آپ اس کو باقی رکھ سکتے ہیں اپنے اختیار کے ساتھ, اس کو باقی رکھیں, کوشش کرتے رہیں. ایک وقت آئے گا کہ آپ جو بھی عمل کریں گے مکمل طور پر توجہ خدا کی طرف باقی رہے گی. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں, چونکہ آج شب قدر کی رات ہے, اعمال کرنے ہیں. ہمیں بھی انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا, ہم بھی آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اپنے بعض نئے پروگرامز کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.